अब होता क्या है कि जब इंसान ये बातें सुनता है कहता है दिल तो बड़ा चाहता है, लेकिन वही बात है कि फिर लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने नहीं रहेंगे, फिर अकेला बंदा तो रह ही नहीं सकता, फिर तो इतनी दोस्तियां टूटेंगी, फिर तो इतने रिश्ते छूटेंगे। कहा क्यों गम करते हो, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक तुम्हारा वली तो अल्लाह है, क्या तुम्हें अल्लाह की विलायत नहीं चाहिए और उसका रसूल है, क्या रसूल की मोहब्बत तुम्हें छोड़ी लगती है कि तुम्हें गैरों की मोहब्बत भी लेनी है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, रसूल तुमसे राज़ी है, तुमने और किसको खुश करना है बताओ, किससे खुशियाँ लेना चाहते हो, किससे मोहब्बत लेना चाहते हो, और बाकी रह गई कि अपने जाएंगे फलां पीछे हो जाएंगे। तो कहा वल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हें अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, तुम अपने मशवरे अपने जैसों से किया करो जो दुख सुख के साथी हैं। देखिए हर बंदे का दिल चाहता है अपना दुख किसी को सुनाए, ये ह्यूमन नेचर है। बंदा दुखी होता है तो घर की तरफ पलटता है, फिर घर वालों से बातें करता है। हमें जब कभी दीन के रास्ते में कोई गम आए ना, तो उसको कभी भी किसी ऐसे बंदे से शेयर ना करें जिसका अपना ताल्लुक दीन से कमज़ोर हो चुका है या जो खुद दीन को छोड़ चुका है। वद्दू लौ तुदख़िनू फयुदख़िनून वाली कैफियत हो जाएगी, वरना वो तो चाहते हैं कि हम भी सुस्त में तुम भी हो जाओ। कभी किसी जगह दीन के किसी काम से पीछे हटें तो मशवरा किससे कर लें, अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, ये तरतीब रखें, इस अल्लाह से ताल्लुक़ दुआ, अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए बेहतर है तो मुझसे ये काम करा ले, ये कोर्स पूरा करवा ले मुझसे, बीच रास्ते में ना छोड़ना। रसूल की सुन्नत में जाके झांक लें कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में कोई हालात बने हो तो आपने क्या किया था। जब कभी दीन के मामले में मुदाहनत आए ना, किसी जगह भी, नमाज़ ही नहीं पढ़ने को दिल चाह रहा, मुझे किसी ने कहा, कह रही मुझे पता नहीं क्या हुआ मेरा आजकल नमाज़ को दिल नहीं चाह रहा। मैंने कहा आप इतनी बाकायदगी से कुरान के साथ जुड़े हुए थे, आजकल थोड़ा सा आपका ताल्लुक कमज़ोर हो गया। जब कभी ज़िंदगी में किसी नेकी से पीछे हटना चाहे, अल्लाह उसका रसूल और उसके बाद वल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से पूछें। देखिए जो खुद जुड़ा होता है वो आपको भी जोड़ लेगा, जो खुद नमाजी है वो आपको भी खींच के ले जाएगा। उस हमसाए से बात करें कि क्या बात करूं भाई, मेरा जमात से मस्जिद में जाने को दिल नहीं चाहता। अच्छा मैं आपको फ़ोन करके ले जाऊंगा, मैं आपकी घंटी करूंगा, ऐसों से मशवरा करो, फिर तुम जुड़े रहोगे। और जब हम अपने दीन के दुख सुख उनसे करने लगते हैं ना, जो बेचारे खुद ही कमज़ोर होते हैं या किसी वजह से खुद ही वो किसी मजबूरी का शिकार है, तो वो आपको भी खींच के ले जाएंगे। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, कौन से ईमान वाले, जिनका नाम अब्दुल मोमिन है, नहीं, अल्लज़ीन युकीमूनस्सलात, नमाजियों से अपने ताल्लुकात रखो, जो खुद नमाजें कायम किए हुए हैं, बामल लोगों की तरफ इशारा है। वयूतूनज़्ज़कात, माल की ज़कात भी देते हैं, यानी माल की मोहब्बत में नहीं गिरफ़्तार। वहुम राकेऊन, और वो आजिज भी हैं, रुकू करने वाले हैं। देखिए पहले नमाज की बात आई और अब राकेऊन आ गई, फ़र्क समझ आ रहा है, अंदर झुकाव है जिनका, जिनकी नमाजें सिर्फ उनके जिस्म के ऊपर नहीं दिखती, उनके दिल तक भी जाती हैं। तुम इनसे दोस्तियाँ करो, हाँ इस दोस्ती से मिलेगा क्या, वमई यतवल्लल्लाहु व रसूलहु, और जो कोई विलायत कायम करेगा, दोस्ती रखेगा अल्लाह और उसके रसूल से, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों से, फइन्न हिस्बल्लाहि हुमुल गालिबून, तो बेशक अल्लाह ही का गिरोह गालिब आने वाला है। कैसा प्यारा ऑनर है, सारे तुमसे कटे, अल्लाह ने तुझे अपने नाम के साथ जोड़ दिया। अब इससे मुराद कोई सियासी जमात नहीं है हिजबुल्लाह के नाम की, इससे मुराद है कमिटेड लोगों का गिरोह, जो अल्लाह के रास्ते में मलामतों से ना डरने वाले हों, जो हर कीमत पे अल्लाह के रास्ते में जमे रहे। कहा मैं तुम्हें अपनों में लिख लूँगा, सबने साथ छोड़ दिया, गम ना करो मैं तुम्हें अपने साथ लगा दूँगा, और ये याद रखो कि हुमुल गालिबून, गालिब तुम ही आओगे। बात कहाँ से शुरू हुई थी, यहूद और नसारा से दोस्ती ना करो, फिर उसी तरफ इशारा, बीच में ये बातें बता रही हैं कि बहुत सारी मुदाहनत आती ही इन दोस्तियों से, जिन लोगों का तस्करा पहले भी था और अब भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना तखज़ू दीनकुम खुज़ुवन, مت بناؤ ان لوگوں کو دوست جو بناتے ہیں تمہارے دین کو کھیل یا مذاق و لعبن اور کھیل، یعنی جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تم ان سے دوستی ہی نہ بناؤ. کون ہے یہ لوگ؟ من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، ان کو نہ دوست بناؤ، یعنی ان اہل کتاب کو دوست نہ بناؤ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، لیکن اپنی کتابوں کو تو بدلا سو بدلا، تمہارے بارے میں بھی یہ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ تمہیں اپنا ہی دین برا لگے. اور کن سے دوستی نہ کرو؟ بل کفارا، اور کفار کو بھی دوست نہ بناؤ، اولیاء دوست. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ اپنا ڈر بتا رہے، ڈر کا واسطہ دے رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں میرا ڈر ہے تو ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ کرو جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، کھیل بنا دیں. ان کنتم مومنین، دوبارہ تکرار ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ تمہارے ایمان کی پکار ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ دلیل میں بتا رہے ہیں کہ کیسے مذاق اڑاتے ہیں یہ تمہارے دین کا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، اشارہ ہے اذان کی طرف، کرتے کیا ہیں؟ اتَّخَذُوهَا خُزُوًا وَلَعِبًا، تو وہ اس کا مذاق اور اس کو کھیل بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے. یہ دو آیتیں 57 اور 58، ان کے پیچھے کچھ واقعات ہیں جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک جگہ مسلمانوں کا ایک گروہ کہیں سے گزر رہا تھا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، ایک شخص وہاں کھڑے ہو کے اذان دینے لگے، باقی لوگ نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے. کچھ لڑکے کفار کے جو تھے وہ وہاں کھیل رہے تھے، جیسے ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں 13-14-15 سال کے. اس میں سے جب انہوں نے اذان دیتے ہوئے دیکھا تو وہ جیسے کھیل ہی کھیل میں دیکھنے لگ گئے. جو ہی ان صحابی نے اذان ختم کی تو ان لڑکوں میں سے 2-4 لڑکوں نے اسی کی نقل اتارنی شروع کر دی. اور یہاں یاد رکھیے کہ یہ 13-14 سال کی عمر بڑی الڑ عمر ہوتی ہے، دل میں کچھ نہیں ہوتا، بس ہر وقت مذاق سوچتا ہے، کسی کے ٹائر کی ہوا نکال دی، کسی کے آم توڑ دیے، کسی کے شیشے کو فٹ بال لگا دی، اس طرح کی کیفیت ہی، دل میں کچھ نہیں تھا. اچھا، اس میں سے ایک لڑکا جو تھا نا، اس کی آواز بڑی اونچی تھی، اللہ کے نبی تک آوازیں پہنچ گئیں. آپ نے ان سب لڑکوں کو بلایا، آپ نے کہا یہ سب سے اونچی کون بول رہا تھا؟ اب تو وہ بچے کانپنے لگ گئے کیونکہ چھوٹی عمر کے تھے، سب ڈرنے لگے. اشارہ کیا کہ یہ شخص ہے، اس کا نام تھا ابو محذورہ، محذورہ زال کے ساتھ، کہا ان کی تھی. آپ نے کہا تمہاری آواز تو بڑی پیاری ہے، تم مجھے دوبارہ سناؤ، یہی بات دوبارہ سناؤ. ڈرتے کانپتے ہوئے انہوں نے اذان اس طرح سے دی کہ ایک ایک جملے کو دو دو بار کہہ دیا، یعنی ہر اذان کا جملہ جو دو دفعہ ہوتا ہے وہ 4 دفعہ کر دیا، جو دو ایک دفعہ تھا وہ دو. اور کیسے دی؟ جیسے تھوڑا سا بول کے، اگر بتاؤ نا کانپتے ہوئے، جیسے اللہ اکبر، اس طرح کی آواز. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے اتنی پیاری اذان دی. اور ابو محذورہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کے کہنے پہ اذان دی تو میں نے اپنے دل کے اندر ایمان اترتا ہوا محسوس کیا، اور اس کے بعد اذان دی اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے ایک واقعہ، اذان کا مذاق اڑایا لیکن دل اچھا تھا، ایسے اوپر سے سنی سنائی تھی. ایک اس طرح کے لوگ آج ہمیں بھی اپنے ارد گرد ملیں گے. اب ایک دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے. مدینہ میں ایک نصرانی رہتا تھا، کرسچین تھا. اذان کی جب آواز آتی اور اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تو نعوذ باللہ اس کے جواب میں یہ کہا کرتا، قد حرق الکاذب، دل میں بغض تھا نا، غصہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حسد تھا، جیلسی، تو کہتا جھوٹا جل کر راکھ ہوا، جھوٹا جل کر راکھ ہوا، یعنی بد دعا دیتا تھا نعوذ باللہ کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور یہ تو جل جائے گا. اب ہوا کیا کہ ایک دن اس کی لونڈی رات کے وقت جب چراغ صحیح کر رہی تھی یا اس کو صحیح نہیں کر سکی، نتیجہ کیا ہوا کہ رات کے وقت اس کی جھونپڑی میں آگ لگی اور اس آگ کے اندر جل کے راکھ ہو گیا، اور اس کی اپنی بات سچ ہو گئی کہ جھوٹا جل کے راکھ ہوا. یہ تھا ایک مذاق. اب یہ دو مذاق ہوئے نا، دو مختلف انجام ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں لوگوں سے ڈیل کرنا سکھا دیا. ہر ایک کو نہ کہہ دیا کرو کافر کافر جہنمی، تمہیں کیا پتہ، सुनते सुनते लाड लाड में, प्यार प्यार में, पीयर प्रेशर जैसे गानों के बोल बोलते हैं, वो मुसलमानों के भी खिलाफ़ बोलते हैं, अल्लाह के नबी की बातें करने लगते हैं। पहले देखो कौन किस दिल से बात कर रहा है, और अल्लाह का फ़ैसला, ये याद रखें। जो दिल के बुग़्ज़ के साथ अल्लाह ताला या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएगा ना, या दीन इस्लाम के बारे में कोई गलत बात करेगा, दुनिया उसका बुरा अंजाम देखेगी, जैसे लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के तारीख में भी देखे और आज भी देख रहे हैं। ज़रूरत इस बात की कि तुम खुदा के लिए अपने दीन का मजाक ना उड़ाओ। तुम दाढ़ी रखने वाले को कार्टून ना कहो, तुम अजान को अब ये ना करो, ये डिस्टर्बेंस होती है। आपको पता है कि दिल के खोटे शख्स के लिए अजान सुनना बड़ी मुश्किल होती है। ये ईमान की मिठास है जो आपको अजान की लज्जत देती है, दूसरे लोग इसको पसंद नहीं करते। बंद करो अलार्म। यानी मैंने ऐसी भी मजबूर खातून को डील किया हुआ है, कहती हैं कि मेरे घर में नमाज की अजान का जो क्लॉक है वो नहीं चल सकता, मेरे घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, कहते इसको बंद करो, कम करो, कम सेटिंग करके दें हमें, तेज़ नहीं चाहिए। हदीस में आता है कि अजान की आवाज़ सुन के शैतान इतनी दूर भाग जाता है कि जहाँ आवाज़ नहीं आती, जो ही अजान ख़त्म होती है वापस आता है, बस बस से डालता है, अभी ना पढ़ो, अभी ना पढ़ो नमाज, और जो ही अकामत कही जाती फिर भाग जाता है, और जो ही वो ख़त्म होती है फिर आके नमाजियों के दिलों में वसवसे डालता है। पहले तो उसकी कमिटमेंट देखिए, हम एक दफ़ा किसी राह से पलट दें वापस ही नहीं आते, वो नहीं पलटता, वो कहते मैं पलटा के लेके जाऊँगा। तो जिस तरह शैतान के आलाकार लोग होते हैं, वो भी अजान की बातें बर्दाश्त नहीं करते। और आप देखें कि यहाँ बात मोहम्मद रसूलुल्लाह पे है, मुसलमानों क्रिश्चियंस और ज्यूस के बीच में जो इख्तलाफी चीज़ है ना, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे कोई नहीं बोलता, लेकिन रसूल ही की तो सारी बात है। इसलिए हर दौर में लोगों ने रसूलों का मजाक उड़ाया। तो हम सबको अल्लाह ताला ने यहाँ बड़ी प्यारी बात कह दी कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो चौगर बाकी रह गई ये आम लोग, ज़ालिक बिअन्नहुम कौमुन ला याकिलून, इनको बस ज़्यादा से ज़्यादा दिल में ये सोचा करो ये बेअक्ल है। आज भी आप प्रोपेगंडे सुनते हैं ना मीडिया पे, अपने इर्द गिर्द स्कूलों में किसी बच्चों का मजाक उड़ाया, अपने बच्चों को बड़ा ठंडा रखें, एग्रेसिव ना करें, बात बात पे ये नहीं हो गया वो गया। अच्छा ये तो काफिरों की बात है ना, यकीन करें बाज़ तो मुसलमान छोटी छोटी बातों पे दूसरे फिरके वालों और दूसरे मसलक वालों को फतवा देने को तैयार होते हैं। तो ठंडे सभा के साथ अल्लाह का काम होता है। यहाँ पे वो एक मज़मून पूरा हुआ जो हमने सबक के शुरू में रखा था, और इसकी रोशनी में बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों में ला सकते हैं, शर्त यह है कि हम इसकी नियत कर लें, इरादा कर लें। अब यहाँ तक तिलावत सुनेंगे, फिर आगे बाद में इंशाल्लाह देखते हैं।
या अय्युहल लजीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमा ज़ालिमीन فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
آگے ہم دیکھیں گے اب آیت نمبر 59 سے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہلِ کتاب کیا ضد ہے تم کو ہم سے مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہم سے پہلے نازل ہوا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور یہ کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں پیچھے ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ایک بہت ہی خوبصورت اصول سکھایا گیا اور کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا اب یہاں دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا اور قرآن پاک کا یہی اصول ہے کہ تھوڑی سی بات مسلمانوں سے کر کے پھر پچھلی باتیں کر کے ان کو ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک صرف تم پچھلوں کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں پڑھ رہے بلکہ اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ تم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لو جن چیزوں میں پچھلی قوموں نے خود کو کھپا دیا تو یہاں اہل کتاب سے مراد خاص طور پہ پھر مدینہ کے رہنے والے یہود تھے جو ہر موقع بے موقع مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو الجھائے رکھتے تھے ان کا خیال کیا تھا کہ بس یہ مسلمان تو ہر چیز میں ہم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہمارے مقابلے پہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نبی کی زبان سے ایک بات کا احساس دلاتے ہیں اور وہ کیا کہ دیکھو تمہاری جو مخالفت اس نبی سے ہے اور اس کے ساتھ چلنے والوں سے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور جو ان پر یعنی قرآن اور اس پر بھی جو تم پر نازل ہوا یعنی تورات مراد کیا ہے اس بات کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو آپ بغیر وجہ کے اپنے سے الجھتا دیکھیں تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے تو اگر آپ اس آیت کا مفہوم سمجھیں نا تو اپنے لفظوں میں یہ بنتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تمہیں بتاؤ کیا پرابلم ہے جیسے کبھی بچہ بہت ضد ہی کرتا جائے ماں ہر ممکن طریقے سے اس کو مطمئن کرنا چاہے اس کو خوش کرے لیکن وہ نہ صحیح ہو ایک کے آگے دوسری بات دوسرے کے آگے تیسری بات تو پھر ماں کہتی ہے تم مجھے پہلے بیٹھ کے بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے اور یہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ خام خام میں الجھتے ہیں یا بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کو دوسری طرف لے جاتے ہیں تو کہا بتاؤ تم ہمارے ساتھ عیب کیوں لگاتے ہو یہاں لفظ جو ہے نا تنقمون نقمہ سے ہے نون قاف میم ناپسندیدہ کرنے مکروہ اور معیوب سمجھنے کو نقم کہتے ہیں اسی سے لفظ انتقام بھی ہے بدلہ لینے کے معنوں میں حکم کیا ہو رہا ہے کہ تم ہم سے ناراض کیوں رہتے ہو ہم سے کیوں کھچے کھچے رہتے ہو چور ہم نہیں جھوٹ ہم نہیں بولتے ہم کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے کسی کے دین کی توہین کرنا ہمارا شیوا نہیں پھر آخر تمہیں ہم پہ اتنا غصہ کیوں آتا ہے کیوں غضب کا شکار رہتے ہو ہاں آپ سمجھ آئی وجہ یہ ہے کہ تمہیں ہمارا اللہ کو ایک ماننا اور ان کتابوں پر جو اس نے نازل کی اس پر ایمان لانا یہ پسند نہیں ہے، یہی وجہ ہے۔ کل اللہ کے نبی دنیا میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے یہ بات کہلوا دی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج بھی کوئی صاحب درد اٹھے دنیا کے اندر، جہاں جہاں اسلام کی دشمنیوں کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، وہ میڈیا ہے یا وہ نیٹ ہے، وہاں جا کے یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ تم بتاؤ ہم مسلمانوں کا جرم کیا ہے۔ دیکھیے کہ جب مسلمان اپنے اصل دین پہ ہوتے ہیں نا، یعنی جس کے اندر حقیقت میں وہ دنیا میں خود بھی اسلام پہ عمل کرنے والے اور دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، تو پھر تو واقعی کو جرت کر سکتا ہے ہر دور کے ایسے لوگوں کو پوچھنے کی کہ جو اسلام پہ خواہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں اس وقت کتنے مذاہب ہیں، لیکن سب سے زیادہ تنقید ہے تو مسلمانوں پہ، برے بنتے ہیں تو مسلمان ہیں، گولی کہیں چلتی ہے اشارہ مسلمان کی طرف ہونے لگتا ہے، دل میں خیال آنے لگتا ہے۔ تو آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پچھلے دور کی باتیں تھیں جو چلتی آئیں اور ہوتی رہیں۔ تو کہا کہ اصل بات کیا کہ تم میں سے اکثر خود ہی فاسق ہیں۔ جو خود فاسق ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر دوسرے کا حق پہ رہنا بھی پسند نہیں ہوتا۔ مثال دوں گی کہ جیسے آپ سب اور ہم سب اللہ کے حکم سے قرآن پاک کی طرف چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جہاں سے آپ اٹھ کے آ رہے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر ارد گرد رہنے والے جو ہیں، وہ ابھی تک اس ذائقے کو نہ چکھ سکے ہوں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کو چکھا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی تو آئے گی، اور اگر سننے اور پڑھنے کے بعد تبدیلی نہیں آتی تو یا تو یہ پڑھانے والے کا قصور ہوتا ہے کہ اس نے حق کو چھپا دیا، اور یا پھر سننے والے ابھی اس چیز کو اپنے لیے نہیں سمجھ رہے، وہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہم ابھی صرف قرآن پاک کو حاصل کر رہے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں اس کو ایک بار پھر پڑھنا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی حقیقت میں ایسا ہے کہ جو کسی کے قرآن پاک پڑھنے کے اوپر یا آپ کے دین کے اوپر عمل کرنے پہ اعتراض کرتا ہے، تو یہ سوال آپ کے بھی ذہنوں میں اٹھنا چاہیے۔ لیکن یہ سوال کب اٹھے گا؟ جب آپ کا خود اپنے دین پر اور سیکھے ہوئے پر پورے کا پورا عمل ہوگا۔ تو بات کا خلاصہ کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ کل کوئی میرے اوپر اعتراض نہ کر سکے، اس کو اپنے دین کو بالکل صحیح رنگ پہ لانا چاہیے۔ جب دینداروں کے اپنے اندر کچھ کمیاں آتی ہیں، جب مسلمان خود اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور کر لیتے ہیں، تو وہ کھل کے یہ بات پوچھ ہی نہیں سکتے کہ بتاؤ ہمارا عیب کیا ہے۔ مثال دیتی ہوں کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی جگہ اسلام کے خلاف کوئی باتیں سنتے ہیں اور آپ جا کے کہتے ہیں بھی بتاؤ تم نے ہمارا کیا عیب دیکھا ہے، تو بتائیے لوگ کتنی لمبی لسٹ دیں گے؟ دیں گے نا، وہ کہیں گے یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں ہم تم سے پوچھتے ہی نہیں، ہمیں خوف بہت ہے۔ جس کا دامن بے داغ ہوتا ہے نا، وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو مسلمانوں کے لیے پیغام اس آیت میں یہی ہے کہ واقعی پھر اللہ پر ایمان اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں پر ایمان اپنا پکا رکھے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، اور یہ جو لفظ ہے انا اکثرکم فاسقین، یہاں سے بھی قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت بات دکھ رہی ہے۔ سب کو نہیں کہا، اکثرکم، یہود اور نصارہ کے خطاب میں سب سے، سب کی بجائے اکثر کو اللہ نے استعمال کیوں کیا؟ کہ بہرحال ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے دور میں اپنی کتابوں کو مانتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر وہ قرآن پاک کو بھی ماننے لگے، اور آپ کے مطلب لائے ہوئے دین کے مطابق ان کی زندگیاں جو تھیں وہ چلنے لگیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں دوبارہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ قل هل انبئکم، کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ قل هل انبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں، انبیو کے لفظ میں نبا چھپا ہوا ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، اسی سے لفظ نبی اور انبیاء اس کی جمع آتی ہے۔ کیا میں بتاؤں تم کو، کیا بشر من ذالک، ان میں سے کس کی بری جزا ہے، مصوبتن عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی کیا میں تم کو بتاؤں کہ کس کی بری جزا ہے اللہ کے پاس، یعنی تم تو ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو، تم تو ہمیں برا کہہ رہے ہو، کیا میں تم کو آگاہ نہ کر دوں کہ کون برا ہے ان میں سے، کون برے ہیں؟ نمبر ایک پوائنٹس لگا لیجیے، من لعنہ اللہ، وہ شخص بہت برا ہے جس پر اللہ لعنت کر دے، اور اللہ کی لعنت کیا ہے کہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ نمبر دو، کون انسان انجام کے اعتبار سے بڑی بدقسمت ہے جس کے لیے وغضب علیہ، اس کا غضب ٹوٹ جائے، اللہ کا غضب اس پر ٹوٹ جائے۔ تیسرا بندہ جو جزا اور بدلے کے اعتبار سے بہت برا ہے وہ کون ہے؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، جن کو بنایا ان میں سے بندر، یعنی جن کو بندر بنا دیا گیا. والخنازیر، اور سور، خنزیر کی جمع، اور قرادہ لفظ پیچھے گزر چکا، قرد سے ہے بندر. اور اگلا عمل وعبدت تاغوت، جنہوں نے بندگی کی شیطان کی. یہ سارے کام کرنے والے کیا ہیں اللہ کی نگاہوں میں؟ اولئک شر مکانن، یہ بہت برے ہیں درجے کے اعتبار سے. وعدلوا عن سواء السبیل، اور بہت بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہود کے وہ بڑے بڑے راز کھولے گئے کہ جن کو بے نقاب کیا جائے تو لوگوں کے دلوں سے ان کی دھاک اتر سکتی ہے. آج مسلمانوں میں سے اکثر ان سے امپریس اور پریشان رہتے ہیں. اس آیت کے بارے میں ایک خاص موقع تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. چند یہود جن میں ابو یاسر بن اختب اور رافع بن ابی رافع بھی تھے، یہ یہود کے بڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کن کن رسولوں کو مانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی کہ نؤمن باللہ وما انزل الینا، اور اس سے آگے تک آخر میں ونحن لہ مسلمون تک. تو ان سارے انبیاء کے نام یہ آیت آئے گی. سے ایک ہی آیت کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ آتا ہے، سب کے نام دے دیے. جب آپ یہ پڑھ رہے تھے تو اس آیت میں جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تو یہود نے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا واللہ لا نعلم دین شر من دینکم، بخدا ہم تمہارے دین سے برا کوئی اور دین نہیں جانتے. کیونکہ یہود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض تھا، عناد رکھتے تھے کہ ہمیں ان کی وجہ سے اب تمہارا دین بھی پسند نہیں، یعنی تمہاری باقی باتیں ٹھیک ہے لیکن ایک فلاں شخص، بس اس کی وجہ سے اب ہم تمہارے دین سے متنفر ہو گئے. اس کے جواب میں پھر آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین برا لگتا ہے تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی تم نے تو اپنی پسند بتا دی لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بدتر اور برے کون لوگ ہیں، کہ جن کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے دور کیا، جن پر اللہ کا غضب اٹھا، جن کے برے عملوں کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے شکلیں ان کی مسخ کر دی، ان کو بندر بنایا، ان کو خنزیر بنا دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی غلامی کے پھندے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں. دیکھا جائے تو اس میں یہود کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم اگر دوسروں پہ اتنی انگلیاں اٹھاتے ہو تو کبھی سوچو تو صحیح کہ تمہارا اپنا کیا عمل ہے. اب اس آیت میں دو چیزیں جو ہیں ان کو پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اللہ کی لعنت پہ بات پہلے بھی ہو چکی اور بہت جگہ ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ اس بندے سے پھر دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق چھن جاتی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور رحمتیں اس شخص سے دور ہوتی ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص پر لعنت کا کیا اثر ہوگا کہ وہ جنت سے دور ہوگا. لفظ لعنہ کو بودھ کر لیا کریں تو سارے معنی سمجھ آ جائیں گے. دوری دوری، دھت 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 دھت، اللہ تعالیٰ دھتکار دیتا ہے ایسے لوگوں کو. اسی طرح جنت میں جانے سے ان کو روکیں گے. اللہ کا غضب کیسے ٹوٹتا ہے؟ کیسے پتہ چلے ایک انسان کو کہ یہ وہ اللہ کے غضب کی وجہ سے اس حالات تک پہنچا ہے یا پھر اس کے اندر کوئی آزمائش ہے؟ تو جب کوئی بندہ اپنی عملی زندگی میں اللہ اور اس کے دین کے تقاضوں سے دور ہو اور اس پر کوئی بری حالت آئے، کوئی عذاب نہیں کہنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو لفظ ہمارے ہاں ایک عام معروف ہو گیا ہے نا کہ جی اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹا ہے اور یہ بارشیں سے عذاب ہے اور ایون زلزلے بھی عذاب ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی قوم پہ عذاب آیا ہے یا آزمائش آئی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اس کا فیصلہ نبی کرتا ہے. نبی جب تک دنیا میں موجود تھے قوموں کے اوپر کوئی آسمانی آفت آتی تھی تو آپ اس کو عذاب کہہ سکتے ہیں کیونکہ نبیوں نے کہا طوفان نوح عذاب ہے، اس کے دلائل موجود ہیں. قوم عاد پہ آندھیاں چلیں عذاب ہے، کوئی حرج نہیں کہنے میں. لیکن اب انبیاء کرام کے جانے کے بعد کبھی اسپیسیفک کر کے نام لے کے ملکوں کے نام حالات، یہ تو اللہ کا عذاب ٹوٹ رہا ہے، اللہ کا قہر ٹوٹ رہا ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، نہ کہا کریں. ہم پہلے خبریں سنتے ہیں پھر اس کے بعد تبصرے کرتے ہیں، یہ حکمرانوں کے عذاب ہیں، یہ آپ کو کیا پتہ. اور جب لوگوں کی زبانیں ہر وقت دوسری چیزوں کو ڈسکس کرتی ہیں نا تو اپنے بارے میں نہیں سوچتی. تو لہٰذا غضب اللہ کا کسی پر دنیا میں کیسے ہوا؟ اللہ کے نبیوں کی صورت میں تو عذاب آ گیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اور یہاں حقیقت میں انہیں ساری سزاؤں کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل پر یکے بعد دیگرے آئیں۔ سورۃ الاعراف میں ہم 8-9 قسم کے عذابوں کا تذکرہ پڑھیں گے جو بنی اسرائیل پر فرعون کی زندگی میں ہی اترے تھے، اور اس کے بعد لیکن اب اللہ کا غضب ان پر کیسے ٹوٹے گا؟ یعنی مثال ہے کہ آج کے دور کے یہود اور نصارہ کو اس میں ہم لینا چاہیں یا کسی مسلمان کو، تو اس سے اللہ کا غضب کیسے جھلکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط کام کرتے ہوئے کسی تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اعمال، اس کے معمولات بڑے خراب ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی واقعی ایسی تکلیف آتی ہے، تو وہ خود سمجھے کہ یہ میں اللہ کے غضب کا شکار ہوں، دوسرا نہ اس کے بارے میں سوچے۔ فرق سمجھ گئے؟ آپ نہیں کسی کے بارے میں کہیں گے، لیکن خود اپنے بارے میں آپ ضرور سوچیں گے کہ اچھا یہ میرے فلاں گناہ کا اللہ کے غضب میرے اوپر ٹوٹا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ کے حکموں پہ چلنے والا ہے، اگر اس کو ملکی سطح پہ کر لے یا فرد کی سطح پہ کر لے، دونوں میں سیم بات ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ ہے، لوگ بالکل اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کے چل رہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسی اونچی نیچی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، درجوں کی بلندی ہے۔ بعض دفعہ ان کے اوپر تکلیف لا کے دوسروں کو آگاہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وجعل منہم القردہ، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بندر بنائے گئے تھے، اصحاب سبت کا قصہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کبھی اور بھی ہوں۔ ان کی تاریخ اتنی صدیوں پہ محیط ہے کہ قرآن پاک نے تو بیچ میں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کیا ہے، تو ہم نہیں جانتے کہ اس میں اور کن کا تذکرہ ہے، لیکن بہرحال یہ بات مل جاتی ہے کہ ان لوگوں کو بنایا گیا۔ اور خاص طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں قرادہ سے مراد پھر یہود کی اس بندر بننے کا اشارہ ہے، اور آگے جو لفظ آ رہا ہے خنازیر، خنزیر کا، تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے جب مائدہ کھانا طلب کیا تھا، اور اس کے بعد جب انکار کر دیا تو پھر ان کو سور بنایا گیا۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہود میں بندر بنائے جانے کی مثال ملتی ہے، اور نصارہ میں خنزیر بنائے کی مثال بنتی ہے، لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، اس کا اثر ان کی عادات اور اطوار پہ ہوتا ہے۔ بندروں میں سے دو بندروں کی قسمیں ہیں، ایک قسم جو ہے جس کو مارمیسٹ کہتے ہیں، یعنی MARMASET، مارمیسٹ بندر جو ہیں، یہ بندروں کی ایک ایسی قسم ہے کہ جن کے اندر ممتا نہیں ہوتی۔ ان کی ماں جو ہے اپنے بچے سے نہ محبت کرتی ہے نہ پیار کرتی ہے، بس پیدا کر کے ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری قسم ہے بندروں کی، بیبونز کہتے ہیں ان کو، BABOONS، بیبونز۔ ان بندروں کے اندر باپ کا پتہ نہیں ہوتا، نر اور مادہ ایک دوسرے میں کشش محسوس کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑی دیر میں ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کا بچہ ہے۔ اور خنازیر کا لفظ دیکھ لیں تو گندگی اور خرابی کی علامت ہے۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جو لیٹسٹ ریسرچز ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں، زینو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں اس کو، زینو زی سے نہیں بلکہ ایکس سے ہوتا ہے، ZOZENO، اور ٹرانسپلانٹ تو آپ جانتے ہیں یعنی دوسری چیز کو اس کی جگہ لگانا۔ اس میں سور کا جگر نکالتے ہیں اور اس کو انسانوں کے جگر میں کی جگہ پہ لگاتے ہیں، یعنی جگر، لیور، اسی طرح پینکریاز، اور اسی طرح بون میرو جو ہڈیوں کا ہے۔ مختصراً یہ کہ سور کے جسم کے کچھ جو آرگنز ہیں ان کو پہلے پھر ایسے ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ بات ہم پیچھے شاید کر چکے کہ جسمانی طور پہ، اندرونی طور پہ سور اور انسان کا سسٹم بالکل ملتا ہوتا ہے، بہت ملتا ہے۔ اب ہوتا کیا کہ ایک تو وہ ان کی جسم کو پہلے ہی ملتا ہے، لیکن جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان خاص سوروں کے جگر اور ان کے جسمانی اعضاء کو ہم سیو کریں گے، کسی انسان کا اگر جگر خراب ہو گیا اور کچھ ایسا معاملہ ہوا تو اس کی جگہ پہ اس کا لگائیں گے، پھر اس کو آرٹیفیشلی پروڈیوس بھی کرتے ہیں کچھ اور چیزوں میں، اور وہ جگر اس کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے، ایک انسان ہے اور اس کے اندر جگر کس کا، خون کس کا۔ اور ریسنٹلی ہمارے اپنے لوگوں میں ایک بردر ہیں، تو ان کا ایک دم اچانک، یعنی ان کا کچھ اس طرح کا ڈسکور ہوا، اور ایک آدھ دن کے اندر پتہ چلا کہ ان کا جگر بالکل ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے اس کی جگہ انسان کا لگایا۔ آف کورس، یعنی یہ ہو رہا ہے آج کل، جیسے دل بدلتے تھے تو اب جگر بھی اور ساری چیزیں بدلتی ہیں۔ اب آپ سوچیے کہ یہ سب کچھ کتنا خطرناک ہے نا، اور کہتے ہیں کہ جو سور کے جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں وہ دبی ہوتی ہیں، لیکن جو ہی انسان کے جسم میں وہ جگر یا ان کے اعضاء لگائے جاتے ہیں تو وہ بیماریاں ڈیولپ ہوتی ہیں. اب آپ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے یہ سوچیں کہ جو آج کی تہذیب ہے کیا وہ مادر پدر آزاد نہیں ہو گئی؟ آج مائیں بچوں سے غافل، باپ بچوں سے غافل، اور وہ ساری کیفیات جو وہ ہو گئیں، یہ ہے آج کے دور میں دیکھنے کی بات. ماضی میں جو ہوا سو ہو گیا، آج کی بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کس طرح لوگوں کو ظاہری طور پہ نہ بھی شکلیں بدلے، بسخ کا عذاب ویسے نہ بھی ہو، لیکن ان کی عادات، ان کے طور طریقے، یہ سب کچھ اس میں ہو گیا. اولئک شر مکانن، یہ ہیں بدترین لوگ. وضلوا عن سواء السبیل، اور زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھے راستے سے. تم کیا سوچتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ اگر آپ پوری آیت پہ دوبارہ ایک نظر ڈالیں تو یہاں انداز کتنا خوبصورت ہے. براہ راست یہ کہنے کے بجائے آؤ میں تمہیں تمہاری تاریخ کے واقعات سناتا ہوں، کیا کہا گیا؟ حل انبیوکم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مخاطب کی رعایت کرنی چاہیے. دعوت اور تبلیغ کے اندر جب بھی کبھی آپ لوگوں کو ڈسکس کریں یا لوگوں کو ان کی برائیاں دیں، تو یہ سامنے بٹھا کے کسی کو کہنا لوگوں یہ چھوڑ دو، لوگوں تم سود خور ہو، لوگوں تم شراب پیتے ہو، لوگوں تم، یہ مسنون عمل نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں ایسی بات کو بہت عام کر دیا جاتا ہے. اور سامنے بیٹھا، مثال ہے کہ اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، سمپل، ویسے تو آپ کی مجھے کوئی بات نہیں دکھ رہی، لیکن بالفرض کہ اگر آپ میں سے کسی کے بہت لمبے ناخن بڑے ہوں اور اس پہ نیل پالش لگی ہو، تو میں آپ سے کہوں او، آپ کا نام لوں، یا اکثریت کو میں کہوں گی او لوگوں نیل پالش لگا کے بیٹھتے ہو، نمازیں تمہاری ہوتی ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ مثال اگر یہ بات کرتے ہوئے اس روم میں 8-10 لوگوں کی یہ کیفیت ہو، آپ کا دل کرے گا زمین کھلے اور میں اس میں گر جاؤں. کبھی اس طرح ڈائریکٹ اسپیچ نہیں کرنی چاہیے. آپ یاد رکھیے گا ایک بات، جتنی ڈائریکٹ لوگوں پہ ٹانٹ ہوتی ہے نا، لوگ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. پہلی دفعہ سنیں گے خوف آئے گا، دوسری دفعہ سنیں گے اور خوف آئے گا. نہیں، چھپا کے، کور سے، پیار سے، ہر بندے کو اللہ نے سمجھ اور عقل دی ہوئی ہے، تو لہٰذا بات کرتے ہوئے وقت بہت اچھے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ لوگ بھی کبھی اپنے بچوں کو یا اپنے چھوٹوں یا اپنے بڑوں کو ڈائریکٹ ہٹ نہ کیا کریں. اور حیرت ہوتی ہے ان ماؤں پہ جو دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کو ٹوکتی ہیں. آپ اس چیز کا سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں اپنے بچے کو کہ آئندہ میری بات نہ ماننا، وہ کان لپیٹ لیں گے. کسی کی برائی کبھی سامنے نہ کریں. اپنے شوہر کی برائی آپ نے اس کے ماں باپ سے کرنی ہے یا اپنے ماں باپ سے کرنی ہے، کبھی اس طرح نہ کہ آپ ان کو سمجھائیں. آپ یہ لفظ بولتے ہیں نا، ان کو سمجھائیں، اس کے ساتھ ہی اگلا اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے اندر سے، باہر سے نہ بھی رکھ سکے اگر. تو لہٰذا تبلیغ انڈائریکٹ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پچھلی آیت میں کہا کہ تم میں سے اکثر فاسق ہے، اور اب یہاں ادل عن سواء السبیل کی بات کر دی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر سے نیکیوں کی حس ختم ہو جاتی ہے تو وہ فاسق بھی ہو جاتا ہے اور سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. ہمارے اندر فطرت نے کتنا پیارا انتظام رکھا ہوا ہے چوکی داری کا، کہ جو ہی ہم غلط کام کرتے ہیں نا، تو اندر سے ایک ٹوک آنے لگتی ہے. جب وہ حس ختم ہو جاتی ہے کہ انسان پھر برائیوں سے نہ رکے، تو یہ کیفیت پھر فسق سے بڑھتے بڑھتے آگے جاتی ہے. ہمارے اندر سب سے خوبصورت چیز ایمان ہے. جب ایمان کریک ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے حیا ختم ہوتی ہے. جو ہی حیا ختم ہوتی ہے تو ایمان بھی کم ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی اطاعت سے بھاگ کر اللہ کی نافرمانی کی جگہ میں جا کے اپنے آپ کو سمانے لگتا ہے. اکثر دیکھیے کہ لوگوں کو دین کی باتیں اچھی کیوں نہیں لگتی، بھاری بوجھل باتیں، اور پھر اکثر دین والے یہ کہتے ہیں یہ لوگ تو سنتے ہی نہیں، ان کو تو شوق نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ باتیں جو عمل کا تقاضا کرتی ہیں، جس کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوتی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا. کل اہل کتاب کا یہ معاملہ تھا، آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے. ہزاروں کا ٹکٹ لے کر بھی آپ دیکھیے کہ لوگ گناہ کی چیزوں کو لیں گے، اور دین مفت میں ملے تو نہیں لیتے. وجہ کیا کہ دین عمل کا تقاضا کرتا ہے، قربانی کا تقاضا کرتا ہے، اور جذبات کو اللہ کے دین کے تابع کرنے کا حکم دیتا ہے.